अपने खोए हुए लाऊंगा, ये सोचता हूँ वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, वो याद करता तो होगा वतन की बहन को दफन जो परदेश में किया होगा, ये सोचता हूं कि आभेद काल क्या वो जुल्म देखे सजाद में हुसैन के बाद, वो जुल्म देखे सजाद में हुसैन के बाद, मुझे यकीन है कि अब तक वो रो रहा होगा, ये सोचता हूँ कि आबेद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम से गया ये सोता हूँ। सलवा
हजर रियाज भाई की तौफीकात में इजाफे के लिए बावाज़े बुलंद सलवात,
अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले
सज्जाद, वो कुवत जो बदल दे रुखे दौरा, सज्जाद वो कुवत जो बदल दे रुखे दौरा, डर जाए जिसे देख के इल्हाद का तूफान, सज्जाद मशीयत के सहीफे का वो उनवां, फैले तो मोहम्मद हो सिमट जाए तो कुरान, फितरत पे जो गालिब हो वो कहलाएगा सज्जाद, हर दौर में शब्बीर नजर आएगा सज्जाद, वो सुबह सफर बाप के लाशे से जुदाई, वो पेश नजर खाक पे सोते हुए भाई, सहमे हुए बच्चों में वो खामोश दुहाई, हैदर की तरह हैदरे कर्रार की जाई, कूफे की तरफ काफिलाए दर्द चला था, या हिम्मत सज्जाद का आगाज हुआ था। मुल्तमिसून शब्बीर रिज़वी भाई से के वो सोज़ो सलाम के लिए तशरीफ लाए, आवाज़ बुलंद सलवा।
बारिक सलावत।
اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے، اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے، پیاسے کے آزادہ کی رحلت کا یہ دن ہے، پیاسے کے آزادہ کی رحلت کا یہ دن ہے، مظلوم کے دلبر کی شہادت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن، اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا، اٹھتا ہے آزادار حسین نے کا، اٹھتا ہے آزادار حسین نے علی کا، اولاد پیغمبر پہ
بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. پیغمبر
سورہ فاتحہ. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جان، پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جان، بنا رہے ہیں خوشی زور مجور کے بانی، غم نماز جو چوکائے ہے در سانی، حضور کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی، حضور کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی، جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھونے لگے، گری نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے، گری نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے، رب کے دل نے کہا سید خوشبو ہی تو ہے نا، ملا تین دن جو بر وضو، کسی کی چاہ میں کوثر کو چل بسے، مروی کے واسطے اموں کے کٹ گئے بازو، کسی کے واسطے کے کٹ گئے بازو، یہی تو وہ ہے جو بے شیر نے نہ پایا تھا، کسی کو مان کے گردن پہ پہ تیر کھایا تھا اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کھایا تھا
برس کے آئے
مسلے پہ اور پڑی وہ نماز
جس کے بعد تھی
حد رسالہ تو نیا کے ذکر طویل اور ہر ایک سجود ذرا کرتی تھی یہ روحِ حسین سجدہ نماز کرتی تھی یہ روحِ
مجھے بھی ناز ہے
جس پر یہی وہ طاعت ہے
آخری میرے
سجاد کی عبادت ہے
آخری میرے
سجاد کی عبادت ہے
تمام جو
آخر نماز جان رسول
حمد کے
لب جو متا تھا اس نے قبول کیا جو شکر کے سجدے کو حق یاد میں تو
تیرے عصر کا
یاد آیا سجدہ مقبول ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول
اٹھے جو روتے
ہوئے کچھ کر گئے
بچا حسین
حسین اور مر گئے سجا حسین حسین اور مر گئے سجا پڑا غش میں
بر محمد والی صلوات
شبیر بھائی عمر کاظمی بھائی خواجہ ریاض بھائی اور شبی بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد کچھ اعلانات سماعت فرما لیں اگرچہ خامسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے مگر مجالس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا کل یہاں پر 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک قرآن خوانی ہے اس کے بعد انگلش اسپیچ ہے اس کے بعد مجلس تحت اللفظ جو ہے وہ یہاں پر ہوگی جمعہ کے روز ظہیر بھائی کی طرف مجلس ہے 7:00 PM ان کا ایڈریس ایگزیکٹو سے حاصل کیا جا سکتا ہے ہفتے کو اسال ثواب کی مجلس یہاں پر ہوگی اور سنڈے کو کربلا ڈے سہروردی ایسوسیشن کی طرف سے جو منایا جا رہا ہے ہر سال وہ بپا ہوگا اس میں جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ ایگزیکٹوز کو اپنا نام دے دیں کیونکہ وہاں پر انٹری جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اس کے علاوہ یوم حسین جو ہمیشہ سے ہم مناتے ہیں اس دفعہ 21 دسمبر کو سنڈے کے دن یہاں پر منایا جائے گا باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد خام سمجھ مجالس لیڈیز کی یہاں سے وینسڈے سے شروع ہو رہی ہیں جس سے خطاب فرمائیں گی سیدہ شائستہ زیدی صاحبہ خطاب فرمائیں گی لیڈیز کی خام سمجھ مجالس یہاں پر وینسڈے سے شروع ہو رہی ہیں جس طرح کے مولانا نے اپنی آخری جو کل سپیچ دی ہے اس میں امام سجاد کی سخاوت سے متعلق ذکر کیا تو ان کو زحمت کلام دینے سے پہلے میں ان کی مجلس سے کی مناسبت سے آغاز کرتے ہوئے آئینہ اخلاق میں دیکھا تو یہ دیکھا ہر سمت ہے سجاد کی سیرت کا اجالا جب کوئی بشر سامنے دشنام پہ اترا یہ ابر کرم ابر سخا اور بھی برسا جس نے بنی ہاشم کو صدا رنج دیا ہے جس نے بنی ہاشم کو صدا رنج دیا ہے وہ شخص بھی سجاد کا مہمان رہا ہے ثابت قدمی جس کے قدم چوم رہی ہے، انجیل عذاب جس نے مصائب کی لکھی ہے، جس کے لیے ہر اشک چراغ ابدی ہے، وہ شیر جو ہم نام علی مثل علی ہے، آندھی میں ٹھہرے جو فولاد کی صورت، آندھی میں ٹھہر جائے جو فولاد کی صورت، وہ عالم غربت میں ہے سجاد کی صورت، وہ عالم غربت میں ہے سجاد کی صورت۔ ملتمس ہوں مولانا سید ہادی حسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ باواز بلند صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین سے گزارش ہے وہ آگے آگے تھوڑا تشریف لائیں تاکہ آنے والوں کو بعد میں زحمت نہ ہو۔ باواز بلند تر صلوات، اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
رحم الله من يقرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين، اللهم صل على محمد أبي القتل تهددني يا ابن الزرقاء، أما علمت إن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة۔ صلوات عزان محترم، ہمارے چوتھے امام یادگار کربلا بانی عزا سید الساجدین سید الصابرین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل علی محمد کی مجلس شہادت ہے، اور کل کی مجلس میں بھی جو شب شہادت کی مناسبت سے تھی، ہم نے اسی امام کے ذکر کا شرف حاصل کیا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہتے ہیں، ڈسکشن رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے چوتھے امام کی لیگیسی اور میراث ہے۔ عزیزان محترم، مورخین نے اور اہل انصاف نے جو اسلام کی ہسٹری سے اچھی طرح سے واقف ہیں، انہوں نے حضور کی خدمات کو دیکھا، اسلام کی تاریخ کو پڑھا اور اسلام کی تاریخ میں جو کربلا کا رول ہے اور امپیکٹ ہے اس کو دیکھا, تو انہوں نے ایک جملے میں ان سب کا خلاصہ اس طرح سے بیان کیا کہ الاسلام محمدی الوجود وحسینی البقا والخلود. اسلام لائے تھے محمد مصطفیٰ, اللهم صل علی محمد وعلی محمد, اسلام کے لانے والے ہیں رسول اکرم, مگر اسلام کو بچانے والے ہیں سید الشہداء حسین. اسی طرح سے اگر غور کیا جائے اور غور سے دیکھا جائے تو کربلا میں جو کچھ ہوا اور کربلا کے بعد سید سجاد نے اور زینب علیا مقام نے اور سرائے کربلا نے جو کچھ کیا, اگر ان کی زحمتوں کو نظر میں رکھ کے فیصلہ کیا جائے تو نتیجہ یہی سامنے آئے گا کہ کربلا کے بانی ہیں حسین, مگر کربلا کے بچانے والے ہیں زین العابدین اور سرائے کربلا. یزید اور یزیدی حکومت کی ساری پلاننگ یہ تھی, ساری منصوبہ بندی یہ تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے, یہ بھی کسی کو نہ پتہ چلنے پائے کہ کربلا میں کون آیا تھا, کربلا کربلا کی حدود تک محدود ہو کے رہ جائے. اور یزید نے اپنی تمام طاقتوں کو اور اپنے ہر ممکنہ اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے پوری کوشش کی تھی. چنانچہ آپ برابر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جب امام حسین کا لوٹا ہوا قافلہ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا کوفے پہنچا, شام پہنچا, تو راستوں میں بھی اور ان شہروں میں بھی لوگوں نے پتھر برسائے اس قافلے کے اوپر, آگ پھینکی اس قافلے کے اوپر, خوشیاں منائی, طبلے بجائے, نئے کپڑے پہنے, اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں بٹھایا ہی یہی گیا تھا کہ کچھ خارجیوں نے خروج کیا تھا, کچھ باغیوں نے بغاوت کی تھی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, جنہیں کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے اور اب جو بچے کھچے افراد تھے ان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. تو یہ یزید کی سازش تھی. یزید کی اس سازش کو بے نقاب کیا ہے سید سجاد نے, کربلا کے پیغام کو عام کیا ہے سید سجاد نے, حسینی مشن سے دنیا کو روشناس کیا ہے سید سجاد نے. یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین کی کارکردگی اور ان کی کوشش و کاوش ہے. اور انشاءاللہ ابھی جو گفتگو ہوگی آگے اس میں ہم ان باتوں کو فردر ایکسپلین کریں گے. گفتگو کا موضوع امام سجاد کی لیگیسی, امام سجاد کی میراث. کل ہم نے امام سجاد کی ایک میراث عزاداری کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد جب امام کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو دو اور بلکہ دو طرح کی اور گراں بہا میراث, بہت ہی ویلیویبل اور قیمتی ان ویلیویبل میراث نظر آتی ہے جو امام سجاد نے اس امت میں چھوڑی ہے. ایک تو امام سجاد کی دعائیں اور مناجاتیں. ہمارے اس چوتھے امام کو دنیا جانتی ہے دعاؤں کے امام کے عنوان سے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف شیعہ کمیونٹی میں نہیں, پورے مسلم ورلڈ میں بلکہ نان مسلم ورلڈ میں بھی باقاعدہ طور پر جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں دعاؤں کے عنوان سے. جو ٹریجر چھوڑے ہیں امام سجاد نے دعاؤں کے, جس کی ایک مثال صحیفہ سجادیہ ہے, ایک دوسری مثال مناجات خمسہ عشر ہے, ایک تیسری مثال دعا ابو حمدہ سومالی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں. نہ جانے کتنے ایسے نان مسلمز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں آپ قرآن کسی نان مسلم کو دیں گے
تو وہ یہ سوچے گا کہ آپ پریچ کر رہے ہیں, آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی نان مسلم کو صحیفہ سجادیہ دیں گے, امام سجاد کی دعاؤں کا کلیکشن صحیفہ کاملہ, تو دعا ایک جنرل چیز ہے. ہر وہ انسان کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کے عقیدے کے خلاف ہو, کسی کے مسلک کے خلاف ہو, اور اس میں کسی طرح کا کوئی ڈسپیوٹ ہو, کوئی کنٹروورسی ہو. تو یہ ان دعاؤں کا بہت بڑا امتیاز ہے. اور جس نے بھی سید سجاد کی دعاؤں کو پڑھا ہے وہ ایسا گرویدہ ہو گیا ہے, ایسا عاشق ہو گیا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو کبھی چھوڑ نہیں سکا ہے. میں خود اپنی بات بتاتا ہوں, ہمارے یہاں لندن وہاں لیڈز میں انگلینڈ میں جو انٹر فیتھ کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں ایک وکر, وہ برابر باقاعدہ طور پر چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے وہاں پہ وہ شرکت کرتے ہیں ایکٹیویٹیز میں. تو ان کو ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ایز اے گفٹ صحیفہ سجادیہ دی, اور پھر اس کے بعد میں ان کا جو اس کو پڑھنے کے بعد میں اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ واقعی پڑھنے کے قابل. انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے میں یہ طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس کو رکھوں کہ نہ رکھوں, اس کو چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں. جی چاہتا ہے کہ پوری ایک سانس میں پڑھ ڈالوں, ایک دفعہ میں پڑھ ڈالوں. تو یہ ہمارے پاس وہ علم کا خزانہ موجود ہے, وہ علم کا ذخیرہ موجود ہے. اور دیکھیں دنیا اس وقت حقیقت میں تڑپ رہی ہے, دنیا فیڈ اپ ہو چکی ہے میٹرلسٹک لائف سے, اور یہ لوگ روحانی سکون تلاش کر رہے ہیں, خصوصاً جو ویسٹ میں لوگ ہیں. انسان اللہ نے بنایا ہی انسان کو عجیب و غریب ہے. انسان پہلے اس چیز میں تلاش کرتا ہے, اس چیز میں سکون تلاش کرتا ہے, پیسے میں سکون, دولت میں سکون, ازدواجی زندگی میں سکون, اس میں سکون, اس میں سکون. لیکن حقیقت میں وہ سکون ان جگہوں پہ تلاش کر رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں. جب آخر میں تھک جاتا ہے ہر طرح کے ایکسپریمنٹ کر کے, تو پھر وہ طرح طرح کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے. آپ انڈیا جائیں, بنارس میں دیکھیے, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو مندر ہے وہاں پہ یہ گورے وائٹ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہندوؤں کے اور ماتھے پہ تلک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہری کرشنا کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو بدھسٹ ٹیمپل ہے وہاں آپ جائیں گے تو یہ دکھائی دیں گے سکون کی تلاش میں. تو دنیا حقیقت میں ایک اسٹیج آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے میٹرلسٹک لائف سے اور اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ میں ہیں ان کو سکون کی بے حد ضرورت ہوتی, اور یہ پرسکون نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن جو پرسکرائب ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ یو ایس اے میں ہے, جو دنیا کا سب سے خوشحال کنٹری بھی مانا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹریل لائف, میٹرلسٹک لائف انسان کو سکون نہیں پرووائڈ کر سکتی. تو سکون انسان کو اسی وقت ملے گا جب وہ اپنی اصل سے ملے گا. جس طرح سے ایک چھوٹے بچے کو, 2 سال کے بچے کو, 1.5 سال کے بچے کو, 6 مہینے کے بچے کو سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا, آپ دنیا کی ہر چیز دے دیجئے, جب تک وہ اپنی ماں کی گود میں نہ پہنچ جائے. اسی طرح سے اس انسان کو سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ خالق کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے, اپنے کریٹر کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے. اور جو سید سجاد کی دعائیں ہیں وہ انسان کو ڈائریکٹ اس زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتی, ڈائریکٹ اس میٹرلسٹک ورلڈ سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی. تو یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں صحیفہ سجادیہ. وہ کیسی کیسی دعائیں ہیں, دعائیں سب میں ٹائٹلز ہیں, سب ایک ریدم میں نہیں ہیں, ایک سٹائل میں نہیں ہیں, ایک پیٹرن میں نہیں ہیں. بیمار ہیں, بیماری میں کون سی دعا پڑھیں, بیماری کا کانسیپٹ کیا ہے. امام نے دعاؤں کے ذریعے, دیکھیں ہمارے ہاں جو دعا کا تصور ہے وہ یہ کہ انسان رزق مانگ لے اللہ سے, روزی مانگ لے, اور وہ بھی رزق اور روزی کا جو ہمارے ہاں تصور ہے وہ بہت ہی محدود ہے. ہم رزق اور روزی سے مراد کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، مگر اسلام میں رزق اور روزی سے مراد ہر طرح کا پروویژن ہے، ہر طرح کا فیور ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو نصیب ہو سکتا ہے. رزق کا مطلب کھانا پینا نہیں ہے. معصومین نے دعا کی ہے، اللہم ارزقنا قتلن فی سبیلک، خدایا ہمارا رزق یہ قرار دے کہ ہم تیری راہ میں شہید ہو جائیں. تو اگر کھانا پینا رزق ہے تو یہ کون سا رزق ہے؟ شہادت رزق ہے. شہادت پہ تو کھانے پینے کا سارا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. یا جو مشہور دعا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے، اور ون آف دی بیسٹ دعاز، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبغض المعصية وصدق النية، پوری دعا رزق. ہمارا رزق تیری اطاعت ہے، ہمارا رزق تیری نافرمانی سے پرہیز ہے. تو ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عام طور پر صرف میٹیریل چیزیں مانگتے ہیں، میٹیریلسٹک چیزیں مانگتے ہیں. ہمارا بزنس اچھا ہو جائے اور کوئی بیمار ہے وہ شفا پا جائے، ہمارے ہاں دعا کا تصور یہ ہے. لیکن امام سجاد کی جب آپ دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں بھی ہیں، یہ سب چیزیں بھی ہم اللہ سے مانگیں اور ہمیں مانگنا چاہیے. ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر جو اصل چیز اللہ سے مانگنا چاہیے ہم وہی نہیں مانگتے. اللہ سے ہمیں جو چیز مانگنا چاہیے وہ خود اللہ کو مانگنا چاہیے. اللہ ہی تو وہ ہے کہ جو شفا دیتا ہے، اللہ ہی تو وہ ہے جو بزنس میں ترقی دیتا ہے، اللہ ہی تو وہ ہے کہ جو تمام فیوز و برکات کا مالک ہے. اگر کسی کے پاس 100 ہو تو 90 تو اس کے پاس آٹومیٹکلی ہے. بے وقوف ہے وہ انسان جو 90 کے پیچھے پڑا ہوا اور 100 اس کے سامنے موجود ہے. اللہ کو جس نے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اس کے پاس سب کچھ آ گیا. اور جس کے پاس اللہ نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا. یہی وہ مفہوم تھا جس کو امام حسین نے اس طرح سے سمجھایا، ما ذا وجد من فقدك ومن الذي فقد من وجدك، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. تو ہے تو سب کچھ ہے، اور تو نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ سے خود اللہ کو مانگنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام سے خود اہل بیت کو مانگنا چاہیے. امام حسین کی مجلس میں آئے تو امام حسین کو پانے کے لیے آئے، مولا علی کی محفل میں آئے تو مولا علی کو پانے کے لیے. تو امام سجاد کی جو دعائیں ہیں وہ اپنے پیٹرن کے اعتبار، ہر اعتبار سے بے مثال ہیں. بیمار ہو تو اس کی الگ دعا ہے، انسان پریشان ہو تو اس کی الگ دعا ہے، ڈپریشن میں ہو تو اس کی الگ دعا ہے، اور انسان اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہے کیا دعا کرے اپنی اولاد کے لیے. ابھی میں کہوں آپ صاحب اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، کن چیزوں کو آپ مانگیں گے؟ ایک مرتبہ اپنی لسٹ بنائیے جو چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سید سجاد نے جو لسٹ تیار کی ہے اس کو آپ پڑھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے امام کا علم کہاں ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور معرفت کہاں ہے. ہم ماں باپ کا اپنے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح سے اپریشیٹ کریں، ان کے لیے ہمیں کیا مانگیں، یہ سب امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں بیان کیا. اور صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا جو میں سمجھتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب سے اچھی کون سی دعا ہے، تو ہر انسان کا اپنا مزاج، لیکن اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے جامع اور کمپریہنسو دعا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 20 ہے، جس کو دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام مومنین سے کہ آج کی شب یہاں سے جانے کے بعد امام سجاد کی خوشنودی کے لیے جو امام سجاد نے دعاؤں کا ٹریجر ہمارے سامنے چھوڑا ہے، ایٹ لیسٹ اس میں سے ایک ڈراپلٹ اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک مرتبہ سے ہی دعائے مکارم الاخلاق کے ترجمے کے ساتھ تلاوت کیجیے. دعائے مکارم الاخلاق کیا زبردست دعا ہے. اکثر دعائیں شروع ہوتی محمد و آل محمد پر صلوات سے، میں ایک جملہ امام کا عرض کرتا ہوں اس دعا سے، کتنا خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں، پروردگار اعزنی، مجھے عزت عطا فرما، ولا تبتلینی بالکبر، لیکن مجھے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ فرما. یعنی عزت الگ چیز ہے اور تکبر الگ چیز ہے. عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور تکبر وہ ہے کہ جو انسان خود کریٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آگے امام فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرْجَةً إِلَّا حَطَتَّنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، خدایا لوگوں کے درمیان میری عزت میں اور میری شان میں جتنا جتنا تو اضافہ فرما اتنا ہی اتنا میرے نزدیک میری عزت میں اور میرے ریسپیکٹ میں کمی فرما. جتنا زیادہ میں لوگوں میں فیمس ہوتا جاؤں، جتنا زیادہ میں لوگوں میں مقبول ہوتا جاؤں، جتنا زیادہ لوگوں میں میرا ریسپیکٹ بڑھتا جائے، اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک میرا ریسپیکٹ گھٹتا جائے، تاکہ بیلنس برابر ہو سکے. اور یہ وہ پوائنٹ امام سجاد کا جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں جتنی برائیاں حقیقت میں دنیا میں ہیں ان کا روٹ کاز ایگوز، سیلف ایگو، ایروگنس، تمام برائیوں کا روٹ کاز یہی ہے. اور امام سجاد اس روٹ کاز کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دفع کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. یا یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، بہت مشہور دعا، دعا ابو حمزہ سمانی، کتنی خوبصورت دعا ہے. امام اس دعا میں ایک خاص پوائنٹ پر اسٹریس کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سیدی اخرج حب الدنیا عن قلبی، اے میرے مالک، اے میرے معبود، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. امام معصوم ہے، دنیا کی محبت کا کوئی تصور نہیں پیدا ہوتا. حقیقت میں ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو خالی کھانے پینے کی چیزیں نہ مانگو، خالی بزنس کی باتیں نہ کرو، ادھر ادھر کے مسائل کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ جو فوکل پوائنٹ تمہاری زندگی میں ہے وہ کچھ اور ہے. سیدی اخرج حب الدنیا عن قلبی، دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے، خود میری محبت میرے دل سے نکال دے، میرے نفس کی محبت میرے دل سے نکال دے. لیکن روایتوں میں کہا کسی بھی انسان کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو ہم گارنٹیڈ ہیں. نہیں، کسی کو نہیں سوچنا چاہیے کسی بھی اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد. روایتوں میں ہے آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، سب سے آخر میں، مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے، صدیقین کے دل سے جو چیز نکلتی ہے وہ پوسٹ، پوزیشن، اقتدار، عہدہ اور منصب کی محبت. معصومین کا یہ جملہ ہم سب کو ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے. اور دیکھیں امام سجاد کے اس جملے کی طرف ہم پلٹ کے آتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے دل سے خود ہماری محبت کو نکال دے. خدایا جتنا زیادہ لوگوں میں ہمارا رسپیکٹ بڑھے اتنا زیادہ خود ہماری نظر میں ہمارا رسپیکٹ گھٹے. امام سجاد کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایگو، سیلف ایگو اور ایروگنس، یہی روٹ کاز ہیں تمام پرابلمز کا. آپ دیکھیے دنیا میں انسان نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے اپنے درمیان، ہم اپنے بارے میں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ، جب اس طرح کی باتیں ہوں تو انفارچونیٹلی جو شیطان کا وسوسہ آتا ہے وہ یہ ہوتی ہے، محمد والے محمد کی تعلیمات کی باتیں ہوتی ہیں تو شیطان بڑی چالاکی کے ساتھ ہماری توجہ کو دوسروں کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے. جب بات صرف ایگو کی ہو رہی ہے، ایروگنس کی ہو رہی ہے، تکبر کی ہو رہی ہے، تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں فلاں بڑا متکبر ہے، فلاں بڑا مغرور ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، خود ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے اپنے بارے میں. یہ بہت بڑی شیطان کی چال ہے. اور یہ جو اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اور لوگوں پہ اس کا اثر جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، یا ہم کتابیں پڑھتے ہیں جو اثر ہونا چاہیے نہیں ہوتا، اس کا مین سبب یہی ہے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آئینے میں آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، کسی اور کو دیکھیں، تو جو آپ کے چہرے پہ گندگی لگی اس کو کیسے آپ دور کریں گے؟ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، معصومین کے ارشادات کو سن رہے ہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کا اپلیکیشن یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ چیز یہاں پہ اپلیکیبل ہے، یہ فلاں شخص سے متعلق ہے، یہ فلاں سے متعلق ہے، اپنے کو ہم نے آٹومیٹکلی وہاں سے باہر کر لیا. تو ظاہر جو ہم نے اپنے آپ کو باہر کر لیا, تم اپنے کو چینج کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ لیکن جتنی عام طور پہ برائیاں ہیں, خاص طور پہ جو سماجی مسائل ہیں, ان کا ایک سبب اور مین سبب سیلف ایگو ہے, ایروگنس ہے. لوگ کیا کہیں گے, جو ہمارا سوشل اسٹیٹس ہے اس کا کیا ہوگا, جو ہماری عزت ہے, اعزنی ولا تبتلنی بالکبر, خدایا مجھے عزت عطا فرما لیکن تکبر سے محفوظ رکھ. امام سجاد کی دعا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہماری عزت کا کیا ہوگا, ہمارے ریسپیکٹ کا کیا ہوگا, ہماری ڈگنیٹی کا کیا ہوگا, ہمارے آنر کا کیا ہوگا. یہ ایک بظاہر بہت چھوٹا سا جملہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, لیکن حقیقت میں جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں دیکھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. اب شادی بیاہ کر رہے ہیں, ایک نارمل ہال میں کر لیجئے, کیا ضرورت ہے کہ شہر کے سب سے مہنگے ہال میں یا ہوٹل میں آپ شادی کا ارینجمنٹ کیجئے؟ لوگ کیا کہیں گے, ہمارے اسٹیٹس کا کیا ہوگا, ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ اب اسی طرح سے سوچتے چلے جائیے, حجاب, اگر ہم حجاب کرنے لگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہمارے اونر کا کیا ہوگا, لوگ ہم کو بیک ورڈ سمجھنے لگیں گے. لیکن میں کسی پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں کسی کو فورس بھی نہیں کرنا چاہتا, ہر انسان کا عمل خود اس کے ساتھ ہے. لیکن ہماری جو مائیں اور بہنیں ویسٹ میں حجاب کرتی ہیں, جو مائیں اور بہنیں ویسٹ میں حجاب آبزرو کرتی ہیں, وہ ایٹ لیسٹ 3 times اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کی حقدار ہے اور اللہ ان کو عطا کرے گا. جو عورتیں مسلم کنٹریز میں حجاب کرتی ہیں ان کو صرف حجاب کرنے کا ثواب ملے گا, لیکن جو ویسٹ میں حجاب کرتی ہیں, یہاں پہ حجاب کرنے کے لیے کریج چاہیے, ہمت چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, تو اس کریج اور شجاعت کا ثواب بھی ان کو ملے گا. یہاں حجاب کرنے کے لیے صبر چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو بری نگاہ سے دیکھا جائے, آپ کو حقیر نگاہ سے دیکھا جائے, آپ کو ڈس ریسپیکٹ کا سامنا کرنا پڑے, ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ جو صبر کا مظاہرہ کریں گی ہماری مائیں اور بہنیں, اس کا بھی ثواب اللہ کی طرف سے الگ سے ملے گا. اینڈ پروبیبلی ابو آل, اس ملک میں جب عورت حجاب کر کے باہر نکلتی ہے, خاص طور پہ ہماری مائیں اور بہنیں, تو وہ صرف حجاب نہیں کر رہی ہیں بلکہ اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچا رہی ہیں, وی آر ہیئر, وی ڈو ایگزسٹ, اپنے ایگزسٹنس کا اعلان کرتی ہیں, تو اس کا اللہ کی طرف سے الگ سے ثواب ملے گا. شجاعت, صبر اور اسلام کی تبلیغ, کم از کم 3 times زیادہ ہماری خواتین کو ثواب ملے گا جو ویسٹ میں حجاب آبزرو کرتی ہیں. تو دیکھیں, میں عرض کر رہا تھا یہ جو ڈگنیٹی کا معاملہ, جھوٹی ڈگنیٹی, جھوٹی عزت, یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اور امام سجاد اسی کے ریموول کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اعزنی ولا تبتلنی ولا تبتلینی بالکبر, خدایا ہمیں عزت عطا فرما لیکن تکبر سے محفوظ رکھ. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ آپ محمد و آل محمد کے غلام ہیں یا لوگوں کے غلام ہیں؟ انسان, میاں بیوی, زوجہ شوہر, آپس میں اختلاف ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد جب غصے کی آگ ٹھنڈی پڑی, دونوں کو پتا چل گیا کہ کون غلطی پہ تھا, شوہر کو پتا چل گیا کہ میں غلطی پہ تھا, لیکن وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر میں جھک گیا لوگ کیا کہیں گے. بیوی کو پتا چل گیا کہ وہ غلطی پہ ہے, جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے. فیملی ڈسپیوٹس ہوئے, لوگ کیا کہیں گے. کمیونٹی ڈسپیوٹس ہوئے, پتا چل گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے سامنے والے پہ جھوٹا الزام لگایا ہے, بے گناہوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہا ہے. اس طرح کے جتنے بھی مسائل کمیونٹی میں ہوتے, انسان کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی, اور اللہ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے, نفس لوامہ دیا ہے, کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو نفس لوامہ خود اس کو ٹوکتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے. ہر انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, مگر انسان اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا. لوگ کیا کہیں گے, ہمارے ایگو کا کیا ہوگا, ہمارے اونر کا کیا ہوگا, ہماری ڈگنیٹی کا کیا ہوگا؟ میں امام حسین کا جملہ آپ کو یاد دلاؤں, امام حسین کیا فرماتے ہیں, ہم اور آپ مجلسیں کرتے ہیں, امام حسین کے عزادار ہیں, اگر
امام حسین سے اتنا سبق بھی نہ سیکھیں تو ہماری عزاداری کا فائدہ کیا، ہماری مجلسوں کا فائدہ کیا؟ امام عالی مقام فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العار، اللہ کی راہ میں مر جانا ذلت سے بہتر ہے. لیکن جو دوسرا جملہ امام کا وہ یہ ہے والعار اولا من رکوب العار، اور دنیا میں ٹیمپرلی ذلت کو برداشت کر لینا، ذرا سا جھک جانا، ذرا سا ٹولریشن کا مظاہرہ کر لینا، یہ فار بیٹر ہے جہنم کی آگ سے.
تو عزیزان محترم، یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہیں ہم سب کو ہمیشہ آبزرو کرنا چاہیے اور اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے. اور حقیقت میں دیکھیں، انسان کو کبھی بھی جھکنے میں، زوجہ کو شوہر کے سامنے جھکنے میں، شوہر کو زوجہ کے سامنے جھکنے میں، بھائی کو بھائی کے سامنے جھکنے میں، رشتہ دار کو رشتہ دار کے سامنے جھکنے میں، ایک مومن کو دوسرے مومن کے سامنے جھکنے میں، ایک گروہ کو دوسرے اہل ایمان کی جماعت کے سامنے جھکنے میں، انسان کو کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کبھی حیا نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ جھکنا اور فلیکسیبلٹی یہ زندگی کی نشانی ہے. اس کو کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ دیکھیں ایک درخت، آپ جائیے ایک درخت جو گیلا درخت ہے، زندہ ہے، اس کی شاخ کو آپ موڑنے کی کوشش کیجئے، وہ مڑ جائے گا. لیکن وہی شاخ جب مردہ ہو چکی ہو، خشک ہو چکی ہو، آپ اس کو موڑنے کی کوشش کیجئے تو وہ ٹوٹ جائے گی. خود ہمارا اپنا جسم، ہاتھ ہمارے موو ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں فلیکسیبلٹی ہے، پیروں میں فلیکسیبلٹی ہے، ہماری گردن جھک رہی ہے، جسم ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، یہ زندگی کی نشانی ہے. جب تک جسم جھکتا رہے، جب تک جسم موڑتا رہے، یہ زندگی کی نشانی ہے. اور جب جسم اکڑ جائے تو یہ موت کی نشانی ہے. موڑنا زندگی کی نشانی ہے، جھکنا زندگی کی نشانی ہے، اکڑ جانا موت کی دلیل ہے. اور دیکھیں، ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ ہم کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے، اور بہت خطرناک جملہ ہے یہ. فرض کر لیجیے کہ آپ کسی ریور کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کو دو فلوٹنگ باڈیز دکھائی دے اس ریور میں، ایک اس طرف بہ رہی ہو جس طرف پانی کا بہاؤ جا رہا ہے، اور مسلسل آپ 5 منٹ تک اس کو دیکھتے رہے کہ اسی ڈائریکشن میں بہتی چلی جا رہی ہے جدھر پانی بہ رہا ہے، اور دوسری باڈی وہ اپنی ڈائریکشن خود بنا رہی ہے. آپ دونوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ جو پانی کی ڈائریکشن میں بہتی چلی جا رہی ہے مسلسل، مردہ ہے، ڈیڈ باڈی، اور جو اس دریا میں خود اپنا راستہ بنا کے دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے ادھر ادھر جا رہی ہے وہ زندہ ہے. ہمیں سماج کے بہاؤ میں بہنا نہیں چاہیے، بلکہ سماج میں خود اپنا راستہ تیار کرنا چاہیے. اگر ہم سماج کے بہاؤ میں بہتے چلے جائیں کہ یہاں کا کلچر یہ ہے، یہاں کا فیشن یہ ہے، یہاں کا مزاج یہ ہے، یہاں کا سسٹم یہ ہے، اگر اس بہاؤ میں بہتے چلے جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری روح مردہ ہے. لیکن اگر اس سماج میں، اس معاشرے میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اپنا راستہ خود بنائیں، محمد والے محمد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی منزل خود طے کریں، تو یہ ہماری زندگی کی نشانی ہوگی. نیا زمانہ، نئی صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو عزیزان محترم، یہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک طرح کی لیگیسی ہے جس میں دعائیں شامل ہیں، مناجاتیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ رسالت الحقوق آپ یاد رکھیے گا، دعا نمبر 20، دعا مکارم الاخراف، اس کی تلاوت ضرور کیجیے. اور پھر اس کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لیٹرز ہیں، ان میں سے ایک لیٹر جس کو کہا جائے رسالت الحقوق، اس لیٹر میں امام نے حقوق بیان کیے، رائٹس بیان کیے. اور دنیا میں، پوری کائنات میں صرف یہی چارٹرز آف رائٹ ہے، چارٹر آف رائٹس ہے، کہ جس میں امام نے صرف ڈفرینٹ انڈیویجولس کے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے، ڈفرینٹ سوسائٹیز کے، ڈفرینٹ باڈیز کے رائٹس نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ اس رسالت الحقوق میں ہمارے ایکشنز کے رائٹس بھی بیان کیے گئے ہیں. کسی دنیا کے چارٹر آف رائٹس میں ایکشنز کے رائٹ نہیں ملیں گے. نماز کا کیا حق ہے, روزے کا کیا حق ہے, زکات کا کیا حق ہے, ان تمام جو دین کی تعلیمات ہیں, جو اخلاقی تعلیمات ہیں, ان کا کیا حق ہے, یہ امام سجاد نے اسے بیان کیا. اور ایک دوسرا امتیاز اس چارٹر کا یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی چارٹر آف رائٹس میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کے باڈی آرگنس کے کیا رائٹس ہیں, آپ کی آنکھوں کا کیا حق ہے, کہیں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہ وہ اونلی چارٹر آف رائٹس ہے جس میں امام نے ہمارے پورے آرگنس, باڈی پارٹس کے رائٹ بیان کیے ہیں. تمہاری آنکھوں کا حق کیا ہے, تمہارے کانوں کا حق کیا ہے, تمہارے ہاتھوں کا حق کیا ہے, تمہارے شکم کا حق کیا ہے, تمہاری زبان کا حق کیا ہے, تمام تمہارے پیروں کا حق کیا ہے. آپ اس کو پڑھیے. تو یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایک طرح کی لیگیسی, یہ علمی لیگیسی. اور اب آتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلابی لیگیسی کی طرف. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. وہ ہمارے چوتھے امام, امام زین العابدین کے خطبات ہیں, سرمنز. زیادہ خطبے موجود نہیں, لیکن جو موجود ہیں, اب یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ معصومین علیہ السلام کے کلمات کا وہ خزانہ جو موجود ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی موجود نہیں رہ گیا ہے. لیکن بہرحال جو موجود ہے اسی کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں یہ شخصیتیں کتنی عظیم تھیں اور ان کی شان و شوکت کیا تھی. امام کے خطبات. امام جب لوٹے ہوئے قافلے کو لے کے کربلا سے چلے ہیں اور کوفے میں پہنچے ہیں تو کوفے کا ماحول کیا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں. لوگ تالیاں بجا رہے تھے, جشن منا رہے تھے, نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور رسول زادیوں کے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی, پتھر پھینکے جا رہے تھے, صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی. مگر تھوڑی ہی دیر کے اندر جب سید سجاد نے تقریر کی ہے, زینب اولیاء مقام نے خطبہ دیا ہے, تو سید سجاد کے اس مختصر تقریر اور زینب اولیاء مقام کے اس مختصر خطبے کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ یہی کوفہ جو سراپا جشن بنا ہوا تھا مکمل طور پر ماتم کدا بن گیا. اور یہی کوفہ کہ جس میں چاروں طرف یزیدیت کے نعرے لگ رہے تھے, اسی کوفے سے حسینیت کے نعروں کی آوازیں بلند ہوئیں, اور کبھی توابین سلیمان بن سرد خدائی کی قیادت میں انقلاب برپا کرتے ہیں, کبھی مختار ثقفی قیام کرتے ہیں اور قاتلین حسین سے انتقام لیتے ہیں. یہ سید کے سید. اور اس کے بعد جب پہنچے ہیں ابن زیاد ملعون کے دربار میں تو وہ بڑی ہی اکڑ اور تمکنت کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, وقت نہیں ہے, مجھے آگے تک جانا ہے بھی. تو جیسے ہی اس نے سید سجاد کو دیکھا, میں صرف وہ پوائنٹس عرض کروں گا جو امام سجاد سے ریلیٹڈ, جیسے اس نے امام سجاد کو دیکھا کہ یہ کون ہے, تو اسے بتایا گیا کہ یہ علی ابن حسین ہے. تو دیکھیے اس کیا شیطانی سازشیں ملعونوں نے رچی تھی. وہ کہتا ہے علیہ اللہ قتل علی ابن الحسین, نعوذ باللہ, کیا اللہ نے کربلا میں علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ اللہ نے کربلا میں علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کربلا میں جو کچھ ہوا وہ سب مشیت پروردگار کے مطابق تھا. ہماری کوئی خطا نہیں ہے, ہمارا کوئی ظلم نہیں ہے, سب اللہ نے کیا اور سب عدالت کے مطابق ہوا. یہ اس لوگوں کو مس لیڈ کرنا چاہتا ہے. مگر سید سجاد ہماری ہزاروں جانیں قربان, آپ فرماتے ہیں اللہ نے نہیں, تیرے خونخوار بھیڑیوں نے قتل کیا, وہ میرے بھائی علی ابن الحسین تھے. وہ ملعون پھر اسی بات پہ اصرار کرتا ہے. تو امام سجاد قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اگر تو اللہ ہی کو بیچ میں لانا چاہتا ہے تو ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو اللہ ہی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ امام سجاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب امام نے اس کو اس شان سے جواب دیا اور پورے دربار میں اس کو رسوا کیا تو کہتا ہے الک جرأۃ علی جوابی, کیا تم نے اب بھی
ہم سے مقابلے کی طاقت باقی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، حسین کے بچوں کو قتل کر دیا ہے، اور بچے ہوئے افراد کو اسیر کر لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، ہاتھوں میں رسن ڈال دی ہے، پیروں میں بیڑی ڈال دی ہے، گلے میں توپ خاردار ڈال دیا ہے، تو ہم نے ان کو اسیر بنا لیا ہے۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے جسم کو اسیر بنایا جا سکتا ہے، نہ فکر کو اسیر بنایا جا سکتا ہے، نہ مزاج کو اسیر بنایا جا سکتا ہے، نہ دل و دماغ کو اسیر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے اس شان سے، اس انداز سے امام سجاد سے کلام کیا، تو امام ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، ابی القتل تحددنی یا ابن الزرقاء، وہ قتل کا حکم دیتا ہے، اور جب قتل کا حکم دیتا ہے تو جناب زینب آگے سے آگے سید سجاد کو پکڑ لیتی ہے، وہ کہتی ہے اگر میرے بھتیجے کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد کہنے لگے، بھوپی اماں آپ ہٹیے، میں قتل نہیں ہوں گا، میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کا وقت کب ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، ابی القتل تحددنی یا ابن الزرقاء، وہ جملے جو ہم نے شروع میں پڑھے، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے اے زمین ناپاک کے بچے، ان القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ ہماری عادت ہے، اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لینا یہ ہمارے خاندان کا شرف ہے، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے۔ بالکل وہی انداز جو کربلا میں حسین کا تھا، بالکل وہی شان جو حسین کی تھی، بالکل وہی انداز جو دادا کا تھا۔ امام حسین نے کیا کہا تھا، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السنت والزلہ، اس فرزند ناپاک نے میرے سامنے بس دو راستے چھوڑ رکھے ہیں، یا اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، یا ذلت و خاری کے ساتھ اس کے نجس ہاتھوں پر بیعت کر لوں، ہے ہاتھ من الزلہ، حسین اور ذلت و رسوائی یہ ناممکن ہے، اگر میں ذلت و رسوائی کے ساتھ بیعت کر لوں تو میرے آبا و اجداد کے شرف کا کیا ہوگا، اس پاک و پاکیزہ آغوش کا کیا ہوگا جس میں میں پلا ہوں۔ اور امام عالی مقام اسی انداز سے ابن زیاد کو خطاب کرتے ہیں۔ بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ دیکھیں گے سید سجاد شام پہنچے ہیں، کس طرح سے حقائق کو آشکار کیا ہے، لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کیا گیا تھا، لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا تھا، مگر سید سجاد نے شام میں جو تقریریں کی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو گفتگویں کی ہیں، ان کا رزلٹ یہ ہوا کہ یزید جس کی پلاننگ یہ تھی کہ اہل بیت کو سالہ سال تک قید خانے میں رکھے گا، مجبور ہو جاتا ہے بہت جلد آزاد کرنے پر۔ سوتا ہے ملعون تو اس کو نیند نہیں آتی، یا حسین یا حسین کی آوازیں اسے خواب میں سنائی دیتی ہیں، پورے شام میں چاروں طرف اس پہ لعنت و پھٹکار برس رہی ہے، ہر طرف لعنت و ملامت ہو رہی ہے کہ شان سے سید سجاد نے حقائق کو بے نقاب کیا ہے۔ میں کیا کیا آپ کے سامنے عرض کروں، جب ایک قافلہ ابن زیاد کے دربار سے گزر کر یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، بہت لمبا سفر، آپ جا کے سرچ کیجئے کہ کوفے سے شام تک کتنی ڈیسٹینیشن ہے اور کتنا فاصلہ ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیسٹینیشن کتنی طولانی ہے، اور یہ راستے سے جن راستوں سے لے گئے تھے وہ راستے کتنے سنگلاخ تھے، اور امام سجاد کن کن مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ مگر جس حاضر جوابی کے ساتھ سید سجاد نے جواب دیا ہے یزید کا اور حقائق کو آشکار کیا، انصاف کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انسان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جس کا مظاہرہ سید سجاد نے کیا۔ ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ وہ سب کو کھو کے گئے ہیں، سب کو کھو کے گئے ہیں، اپنے باپ کا کٹا ہوا سر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، پامال لاش اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے، اپنے بھائیوں کو کھو کے گئے ہیں، چچاؤں کو کھو کے گئے ہیں، تمام رشتہ داروں کو کھو کے گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان کی غیرت حجاب کو کھو کے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیا حاضر جوابی ہے، اور کس شان کا خطبہ ہے، کیا جلالت ہے، کیا شان ہے، کیا مکرمت ہے۔ یزید کے دربار میں پہنچے، یزید ملعون سید سجاد کو دیکھتا، بہت سی باتیں ہوئی لیکن بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ سید سجاد کو دیکھنے کے بعد کہتا، یہ کون؟ کہا گیا کہ علی بن الحسین، تو ملعون کہتا کہ ان کو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے, تو اس کے ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. جب یہ بات ہوئی تو امام سجاد نے وہاں پہ ایک عجیب بات کہی. امام سجاد نے کہا کہ اے یزید, کچھ ایسا ہی ماحول تھا جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تھے. اب لفظوں پہ غور کیجئے, موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تھے, یعنی ہم وارث موسیٰ ہیں اور تو وارث فرعون ہے. اب مجمع بالکل, جو 700 کرسی نشین جمع تھے سب متوجہ, کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ موسیٰ کی بات کر رہا ہے, یہ ہارون کی بات کر رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی خارجی تھا, کوئی باغی تھا. اور جب مجمع کی تمام توجہ مبذول ہو گئی تو سید سجاد نے کہا کہ بالکل جس طرح سے تو نے آج اپنے درباریوں سے مشورہ کیا ہے ہمارے سلسلے میں کہ کیا کیا جائے, اسی طرح سے جب موسیٰ اور ہارون دربار فرعون میں گئے تھے تو فرعون نے بھی اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا. تو فرعون کے درباریوں نے فرعون کو مشورہ یہ دیا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. قالوا ارجل واخاه, موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دے, وہ چلے جائیں, ان کو قتل نہ کر. موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیا گیا تھا, فرعون کے درباریوں نے قتل کا مشورہ نہیں دیا, مگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا اور تیرے درباریوں نے قتل کا مشورہ دیا. ولذالک سبب, اس کا ایک سبب ہے, اس کی ایک ریزن ہے. اب مجمع اور بھی چونکا, کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ, کوئی ریزن ہوگا, کوئی سبب ہوگا, یہ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا چاروں طرف چینی گوئیاں شروع ہوئی؟ امام سجاد علیہ السلام نے جب مجمع کی پوری اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فرعون کے درباری کافر ضرور تھے, مشرک ضرور تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے ضرور تھے, مگر ان کے اندر کم از کم ایک اچھائی تھی کہ وہ تھے حلال زادے. اور کوئی بھی حلال زادہ کسی بھی نبی یا وصی نبی کے قتل میں شامل نہیں ہو سکتا. لہذا فرعون کے درباریوں نے کہا خبردار, موسیٰ اور ہارون کو قتل نہ کرنا. اس جملے کے ذریعے سے امام سجاد نے عالم انسانیت کو جھجھوڑا, تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا, اے مسلمانوں, تم جس کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہو, جس کو امام المسلمین مانتے ہو, جس کی انگلی تھام کے جنت کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو, اس کا کردار نہ صحیح, اخلاق نہ صحیح, علم نہ صحیح, تقویٰ نہ صحیح, کچھ نہ صحیح, کم از کم ماں کا کردار تو دیکھ لیا ہوتا. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد جمعے کا دن مجلس ابن زیاد, مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے, مسجد دمشق, وہیں پر اس کا دربار بھی لگا ہوا ہے, وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک درباری مفتی منبر پہ جاتا ہے, اور جانے کے بعد میں اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, مولا علی کی توہین کرتا ہے, امام حسین پہ سب و شب کرتا ہے. سید سجاد نے اس کو خطاب کیا اور فرمایا, اے خطیب, اے خاطب, اشتریت مرضات المخلوق برضا الخالق, تو نے اللہ کو غضبناک کیا ایک ناچیز بندے کو خوشحال کرنے کے لیے, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کے بعد آپ یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, اے یزید, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے اس تختے پہ جا کے کچھ کہوں؟ اب لفظ پہ غور کیجئے, امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں, کیا اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے اس تختے پہ جا کے کچھ کہوں؟ وہ منبر تھا, اسے منبر رسول کہا جاتا تھا, مگر امام فرماتے ہیں لکڑیوں کا تختہ ہے. یعنی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, نیم سے انسان کو, ڈینومینیشن سے انسان کو, ٹائٹل سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جب تک کوئی چیز اصل مقصد کے تحت استعمال ہو, جس چیز کی فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے, جب اس کی فاؤنڈیشن حق پر ہو اور اس کا استعمال صحیح راستے میں ہو, تو وہ چیز لائق تقدس ہے, لائق احترام. دیکھیں قرآن آپ پڑھیے, مثالیں موجود ہیں. انسان کو کبھی خدا پرستی اور حق پرستی کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستی کی اجازت نہیں ہے, شخصیت پرستی کی اجازت نہیں ہے, رسم پرستی کی اجازت نہیں ہے، اقتدار پرستی کی اجازت نہیں ہے، دولت پرستی کی اجازت نہیں ہے، مقدس مقامات کی پرستش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز کی پرستی کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف حق پرستی کی اجازت ہے۔ قرآن میں مثال بلعام باعور بہت مقدس تھا، بہت مقدس تھا، لیکن وہ مقدس کب تک تھا؟ جب تک حق کے راستے پہ تھا۔ جب حق کے راستے سے برگشتہ ہوا تو اللہ کیا فرماتا، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اسماء اعظم کی اس کو معلومات تھی، مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب جناب موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا تو اللہ کہتا اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ یعنی انسان کو شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو امت مسلمہ کی پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور سعودی عربیہ کی مخالفت کرنے پر کسی حال سے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، وہ خادم الحرمین الشریفین ہے، وہ خادم الحرمین ہے یا خائن الحرمین ہے، امت مسلمہ کو طے کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، کس مسجد زرار کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر کسی چیز کا نام مسجد رکھ دیا جائے، کسی چیز کا نام دینی سینٹر رکھ دیا جائے، دینی مرکز رکھ دیا جائے، اور وہ غلط بنیاد پہ قائم ہو تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مسجد زرار میں اور دوسری مسجدوں میں کیا فرق تھا؟ مسجد زرار کی بنیاد جو اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، آپ خود پڑھیے، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تفرقے پہ رکھی گئی ہے، لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا کرنے پہ رکھی گئی ہے، جو کمیونٹی اسپرٹ ہے اس کو ڈسٹورٹ کرنے پہ رکھی گئی ہے۔ تو اگرچہ مسجد ہے مگر رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مسجد میں اپنے پیر رکھیں۔ صرف نام مسجد ہونے سے وہ جگہ متبرک نہیں ہو جائے گی، صرف نام امام بارگاہ رکھ لینے سے کوئی جگہ بابرکت نہیں ہو جائے گی۔ مقصد صحیح ہونا چاہیے اور استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر مقصد صحیح ہے تو وہ جگہ مسجد ہے، لائق صد احترام ہے، اور اگر مقصد صحیح نہیں ہے تو وہ مسجد مسجد زرار ہے، اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کنٹریبیوشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا سپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے منبر ہے، جب تک منبر کا صحیح استعمال ہو، منبر کا غلط استعمال ہو تو سید سجاد فرماتے ہیں اب یہ منبر نہیں رہ گیا، منبر رسول نہیں رہ گیا، یہ لکڑیوں کا تختہ بن گیا۔ تو اجدان محترم، یہ مسائل ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، سرسری طور پہ گزرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یزید انکار کرتا ہے، کسی بھی صورت میں اجازت دینے پہ تیار نہیں ہوتا۔ آخر میں یزید کا بیٹا معاویہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے بابا جان کیوں نہیں اجازت دے دیتے، یہ تو رسن بستا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ رسن بستا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنا آزاد ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ رسیوں میں جکڑا ہوا نہیں ہے، یہ خاندان ابو طالب سے ہے، منبر پہ جائے گا تو ہمیں زمین کیے بغیر نہ اترے گا۔ آخر میں مجمع کی طرف سے اصرار بڑھا، یزید اجازت دے دے، یزید اجازت دے دے۔ مجبوراً یزید اجازت دیتا ہے۔ سید سجاد منبر پہ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ سید سجاد کہ آپ کیا فرماتے ہیں، مکہ ایک شہر ہے، منا ایک پہاڑی ہے، زمزم و صفا دو مقدس مقامات ہیں، کیا ان شہروں کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کیا کنویں کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کیا پہاڑیوں کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ سید سجاد کہیں گے یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ کنویں نہیں ہیں، یہ مقدس مقامات نہیں ہیں، یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اسلام ان سے وابستہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مکے کا بیٹا ہوں، بیٹا ہوتا کون ہے، باپ ہوتا کون ہے؟ بیٹا وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے باپ کا نام بھی باقی رہتا ہے اور باپ کا مشن بھی آگے بڑھتا ہے۔ میرے ان جملوں کو سے کہو، میں مکے کا بیٹا ہوں، منا کا بیٹا ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، مکے کا وجود ہے تو ہماری وجہ سے، منا کی بقا ہے تو ہماری وجہ سے، زمزم و صفا کا وجود ہے تو ہماری وجہ سے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کا عروج ہے تو ہماری وجہ سے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایوہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبع، اے لوگو چھ وہ کمالات ہیں جو اللہ نے صرف ہم کو دیے ہیں، اور سات وہ فضیلتیں ہیں جن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اعطینا العلم والحلم، وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَسَاحَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے, حلم دیا ہے, ہمیں اللہ نے سخی بنایا ہے, ہمیں اللہ نے فورگیونگ بنایا ہے, ہمیں اللہ نے شجاعت دی ہے, اور ہماری محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے. جہاں جہاں اہل ایمان موجود ہوں گے ہماری محبت کا دریا سینوں میں موجزن رہے گا. اور یہ امام حسین کے سلسلے میں معصومین نے فرمایا ہے, یہ مجلسیں کبھی نہیں رکیں گی, یہ ماتم کبھی نہیں رکیں گے, یہ عزاداری کی گرمی کبھی کم نہ ہوگی. فتوے دینے والے فنا ہو گئے, مفتی قبروں میں دفن ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا. قبر حسین کو مٹانے والے متوکل کا قبر کا نشان بھی باقی نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء روز بروز بڑھ رہی ہے, فروغ ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. امام حسین کی شہادت کے بعد اللہ نے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی پیدا کی ہے جس گرمی میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, زمین آسمان ہو جائے, آسمان زمین ہو جائے, جو حرارت عزاداری کی, جو گرمی حب حسین کی مومنین کے دلوں میں بھری ہوئی ہے, وہ گرمی کبھی کم نہیں ہو سکتی, وہ آگ کبھی سبسیڈائز نہیں ہو سکتی. ملانے محترم, میری نظر گھڑی پہ بھی ہے اور وقت ختم ہو گیا, لہٰذا میں بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں, اور میں اس خطبے کو انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیا زبردست خطبہ دیا ہے امام سجاد نے, اور کس شان سے علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کیے ہیں شام کی زہریلی فضا میں. دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس شان سے امام سجاد نے مولا علی کے فضائل بیان کیے. میں نے بہت اسٹڈی کیے, دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. اب لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا. اب اسی خطبے میں تاریخ سے بتاتی کہ سید سجاد نے, دیکھیے جب انسان منبر پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, پہلے اللہ کی حمد اور اس کے بعد حضور کریم پہ درود و سلام, آل مصطفیٰ پہ درود و سلام, اور پھر اس کے بعد میں اہل بیت کا تذکرہ, اہل بیت کی تعلیمات کا تذکرہ. بالکل یہی پیٹرن جو ہماری مجلس کا ہے, حقیقت میں یہ پیٹرن ہم اس کے مرہون منت ہیں سید سجاد کے. یہ جو مجلس کا ہمارے مزاج ہے, جو پیٹرن ہے, جو اسٹائل ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے سید سجاد سے. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں مصائب بیان کیے جاتے ہیں. پورا ہمارے مجلس کا پیٹرن سید سجاد سے ہم تک پہنچا ہے. ایک وہ انسان جو مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہو, اس نے اپنے پورے خانوادے کو کھو دیا ہو, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو, گلے میں توق خاردار ہو, اور وہ بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا دشمنوں کا مجمع ہو, اس دشمنوں کے مجمع میں کھڑے ہونے کے بعد تمام آداب کو مکمل طور پر اس طرح سے ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے وہ خطبہ مثال بن گیا اور آئیڈیل بن گیا. پہلے خدا کی حمد, خدا کی حمد کے بعد حضور کریم اور آل مصطفیٰ پہ درود و سلام, اور اس کے بعد علی اور اولاد علی کے فضائل, اپنا تعارف, اور پھر آخر میں جب کربلا کے مصائب بیان کرنا شروع کیے. کربلا کے مصائب بیان کرنا شروع کیا, جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے. انا ابن الحسین الشہید, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں رولا رولا کے شہید کیا گیا, جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا, جس کے لاشے کو کربلا کی جلتی زمین پہ چھوڑ دیا گیا. ارباب عزاد آپ تصور کیجئے, جب سید سجاد اس مجلس میں مصائب حسین بیان کر رہے ہوں گے تو کیا رقت ہوئی ہوگی. آج 1400 سال کے بعد مجھ جیسا ناپاک انسان مجلس پڑھتا ہے, بے بذات انسان گفتگو کرتا ہے, مومنین برداشت نہیں کر پاتے, نالو شیون کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں, آپ سبھی ہے علم کو دیکھتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے. اس مجلس میں مجلس پڑھنے والے, کربلا کے مصائب بیان کرنے والے کوئی خطیب نہیں, کوئی ذاکر نہیں, چشم دید گواہ سید سجاد ہے. اور وہاں پہ علم نہیں ہے, وہاں پہ خود جس کی نشانی میں علم بنتا ہے اس کا کٹا ہوا سر موجود ہے. اس میں حسین کا تابوت نہیں ہے, شبیہ ہے تابوت نہیں ہے, خود حسین غریب کا کٹا ہوا سر موجود ہے. اس میں علی اصغر کا گہوارہ نہیں ہے اور گلا موجود ہے. اور باب عذاب تصور کیجئے اس مجلس میں کیا رقت ہوئی ہوگی. تاریخ بتاتی ہے رج الناس بالبکاء والعویم, مجمع جو یزید کی خوشی کا جشن منانے آیا تھا وہی مجمع اس طرح سے چیخیں مار مار کے روتا ہے, دہاڑے مار مار کے روتا ہے کہ یزیدیت یہ محسوس کرتی ہے کہ آنسوؤں کے سیلاب میں گل ہو جائے گی, آنسوؤں کے سیلاب میں بہ جائے گی. لہذا یزید گھبرا کے اپنے مؤذن سے کہتا ہے کہ مؤذن اذان شروع کر. مؤذن جیسے ہی اذان شروع کرتا ہے کیا ادب ہے, کیا احترام ہے, کیا عظمت و جلالت ہے, کیا حکمت و بصیرت ہے. جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا سید سجاد خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, دنیا کا کوئی بادشاہ اللہ کی کبریائی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, فرمایا کہ میرے وجود کا ایک ایک حصہ ایک ایک رویا گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پر ارباب عذاب, یہاں پہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام سجاد نے اپنے جب محمد مصطفیٰ کا نام نام سنا برداشت نہ کر سکے, اپنے سر سے امامہ اتارا, امامہ پھینکا اور اس کے بعد مؤذن کی طرف متوجہ ہوئے, اے مؤذن تجھ کو اسی نام کی عظمت کا واسطہ, بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا. مؤذن ٹھہرا, یزید کی طرف متوجہ ہوئے, اے یزید ارے کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ نانا کا نام اذانوں میں لیا جائے, نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے اور نواسیوں کو بہن اپنا چادر دیا اور بدیا پھرایا جائے. اس کے بعد دو جملے مذاہب کے پڑھے, پورا مجمع پھر چیخیں مار مار کے رونے لگا. بس ارباب عذاب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, سید سجاد کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ مسجد سے بغیر نماز پڑھے نکل گئے. ہم ایسے یزید کے پیچھے نماز کیا پڑھے, یہی سے یزیدیت کی نابودی کا سلسلہ شروع ہو گیا. بس ارباب عذاب سید سجاد کی مظلومیت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے اور کوئی کیا تصور کر سکتا ہے, کتنے ظلم ہیں, کتنے مصائب ہیں جو ہمارے اس بیمار امام نے برداشت کیے ہیں. بس ارباب عذاب ذرا تصور کیجئے, خالی شام کے بازار میں آنا اور شام کے بازار سے گزرنا سید سجاد کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی. واقعہ کربلا کے بعد جب کبھی پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی, کبھی علی اکبر کی شہادت کا ذکر نہ کیا, کبھی عباس غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ذکر نہ کیا, کبھی بابا کی پامال شدہ لاش کا ذکر نہ کیا, ہمیشہ تڑپ تڑپ کے فرمایا الشام الشام الشام. ہاں شام کے بازار میں ہمیں اس طرح سے گزارا گیا, چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع تھا, ہماری بہنوں کے سروں پہ چادریں نہ تھی, ہم چادروں کی فریاد کر رہے تھے, ظالموں سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سروں کو ذرا سا آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں, مگر سروں کو ہماری مہنیوں کے ساتھ رکھ دیا گیا تاکہ تماشائی زیادہ سے زیادہ ہماری بہنوں کو اور ہماری بھوبیوں کو دیکھ سکے. اور باب عذاب کس کس مصیبت کا ذکر کیا جائے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید سجاد جب اسیروں کے قافلے کو لیے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچے ہیں اور امام عالی مقام کا سر پشت تلا میں رکھا ہوا سامنے آیا ہے, یزید ملعون اپنی چھڑی سے امام کے لب و دندان کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, اس بزم میں رسول کے ایک صحابی ابو ذر اسلمی موجود تھے, منظر کچھ ایسا دلخراش تھا برداشت نہ کر سکے, کھڑے ہو کے کہتے اے یزید خبردار اپنی چھڑی کو ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسے دیا کرتے تھے. عزادار آپ تصور کیجئے جب ایک صحابی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا, چاہنے والی بہن نے وہ منظر کیسے برداشت, سید سجاد نے مصیبت کیسے برداشت کی ہوگی. جزاکم ربکم خیر الجزا, روایتیں بتاتی ہیں کہ جب اہل دربار کو پتا چلا کہ حسین قتل ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ حسین کون تھے, ایک نصرانی نے پوچھا حسین کون تھے, یزید نے کہا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے نواسے تھے. وہ نصرانی غیظ و غضب میں آتا ہے, سفیر روم غیظ و غضب میں آتا ہے, اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے یزید تجھ پہ میں اللہ کی لعنت ہو. ارے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہوا ہے. میں نسل داؤد سے ہوں, سینکڑوں نسلوں کا فاصلہ ہے, لیکن آج تک لوگ میرا احترام کرتے ہیں. ایک گدھے کی نال جس پہ حضرت عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے وہ روم میں موجود ہے, اس پر ایک کلیسا کی بنیاد ہے. پوری دنیا سے عیسائی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ہمارا یہ احترام, ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ, ہمارا یہ مزاج, اور تو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے جشن منا رہا ہے. بس ارباب ہوا یزید اس کے قتل کو حکم دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے قتل کی کوئی پرواہ نہیں, کل رات جب میں سویا تھا تو محمد مصطفیٰ آئے تھے اور آ کے انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی, مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی. ارباب ہوا تصور کیجئے جب وہ مناظر ایسے وحشتناک تھے, ایسے دردناک تھے کہ عیسائی نہ برداشت کر سکے, یہودی نہ برداشت کر سکے, غیر نہ برداشت کر سکے, تو سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. بس ارباب ہوا آج ہم اور آپ سید سجاد کی شہادت کا غم منانے کے لیے یہاں جا رہے ہیں. یادگار کربلا وہ سید سجاد جو پوری زندگی یا حسین یا حسین کہہ کے روتے رہے, آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں, دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دن بھی آیا کہ ولید ابن عبد الملک ملعون نے سید سجاد کو زہر دغا کے ذریعے شہید کیا. ارباب عزاد امام سجاد شہید ہوئے, امام محمد باقر سے وصیتیں کی اور تاریخ بتاتی ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھا. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں, یہ پہلا تابوت تھا جو شان و شوکت کے ساتھ اٹھا تھا. محمد مصطفیٰ تابوت نہ اٹھا, فاطمہ الزہرا شب کے سناٹے میں سپرد لہج ہوئی, علی مرتضیٰ کچھ گنے چنے لوگ لے جا کے نجف الشرف میں دفن کرتے ہیں, حسن مصطفیٰ تابوت پہ تیروں کی بارش ہوئی, حسین غریب تین شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید ہوا, کربلا کی جلتی زمین پہ لاش کو چھوڑ دیا گیا, کوئی تابوت نہ تھا جو اٹھتا, یہ پہلا تابوت تھا جو اٹھا. بس ارباب ہوا تاریخ بتاتی ہے کاندھا دینے والوں کا ہجوم تھا, گریہ بکا کرنے والوں کا مجمع تھا, لیکن عزاداروں تصور کیجئے جب تابوت کو لے کے بقیع کی طرف لوگ چلے ہوں گے تو کیا سید روح سید سجاد کی روح تڑپی نہ ہوگی اور تڑپ تڑپ کے کربلا کا رخ کر کے فریاد نہ کی ہوگی, بابا اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیجئے. ارے میرا تابوت اٹھانے والا اتنا بڑا مجمع, مگر ہائے آپ کا لاشا چند گز کے فاصلے میں پڑا تھا, مگر اتنا مجبور تھا کہ ایک مشتے خان بھی نہ ڈال سکا. مات میں
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
وہ شام کا بازار عابد بیمار